جمعہ 3 نومبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. ملٹنٹ بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ فضیلہ بلوچ رہا کر دی گئیں، مگر بیرون ملک بلوچوں نے ان پر تشدد ہونے کا الزام عائد کیا، تاہم حکومت نے تردید کی.
فضیلہ بلوچ، میں نے ان کو بہن بنایا ہے، وہ میری بہنوں کی طرح ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ سمیت حراست میں لیے جانے والی 4 خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. ان خواتین کو چند روز پہلے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے حراست میں لیا تھا. صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران حراست میں لی گئی ان خواتین کی رہائی کا اعلان کیا.
ٹوٹل 4 خواتین تھیں اور 3 بچے تھے جو گرفتار ہوئے تھے. ان چاروں خواتین کو اور تینوں بچوں کو چھوڑا گیا. دیکھیے، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی تو فرق ہے کہ ہم اس خاص ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم حکومت میں ضرور ہیں، لیکن ہماری کچھ بلوچی رسم، کچھ بلوچی رواج، کچھ ہماری روایات ہیں. ہم ان روایات کو ان کی طرح پامال نہیں کر سکتے.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے برطانوی دارالحکومت لندن میں ٹیکسیوں پر لگے فری بلوچستان کے اشتہار پر برطانیہ سے احتجاج کیا ہے. ملک کے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کو طلب کر کے ان اشتہارات پر تشویش کا اظہار کیا اور اسے پاکستان کی سالمیت پر براہ راست حملے کے مترادف قرار دیا ہے. شام کے سرکاری ٹی وی کے مطابق شامی فوج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری مضبوط گڑھ دیر الزور کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. احوال کے ساتھ طاہر عمران.
دیر الزور صوبے میں کنٹرول حاصل ہونے کے بعد شامی سیکیورٹی فورسز کو عراق کے ساتھ اہم راستوں کا کنٹرول حاصل ہو جائے گا. شہر کے 3.5 لاکھ مکین اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں. یہاں کم ہی مکانات ایسے دکھائی دیتے ہیں جو تباہی سے بچ سکے ہوں. اطلاعات کے مطابق شامی فوج اور اس کے اتحادی دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ باقی بچ جانے والی چند جگہوں کو خالی کروا رہے ہیں. واضح رہے کہ دولت اسلامیہ نے اس علاقے کو 2014 میں قبضے میں لیا تھا، اور عراق کی سرحد کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ دولت اسلامیہ کے لیے نہایت اہم تھا.
اسرائیل میں فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ شام میں سرحد پر واقع اقلیتی گروہ دروز کو اسلامی شدت پسندوں سے بچانے کے لیے کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. ترجمان کے مطابق اسرائیلی فوج شام میں واقع حادیر کے دروز گاؤں پر شدت پسندوں کا قبضہ روکے گی. یہ بیان اسی گاؤں کے قریب ایک خودکش دھماکے کے بعد سامنے آیا. اس دھماکے میں 9 افراد ہلاک جبکہ 12 زخمی ہوئے ہیں. اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ سرحد کی دوسری جانب سے فائرنگ کی گئی جس سے ایک اسرائیلی زخمی ہوا ہے. عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس نے مغربی افریقہ کے ممالک میں وبائی مرض ایبولا کے متاثرین کے لیے دی گئی امدادی رقم میں بدعنوانی کی تصدیق کی ہے. سنیے سباناز سے.
عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کے مطابق مغربی افریقہ میں خطرناک ترین مرض ایبولا کی وبا کے دوران امداد کے لیے دی جانے والی رقم میں لاکھوں ڈالر فراڈ اور بدعنوانی کی نظر ہوئے ہیں. ریڈ کراس کے فنڈز کی آڈٹ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مقامی سطح پر موجود ریڈ کراس کو اس بیماری کے پھیلنے کے بعد منتقل کی گئی رقم کا 6% خرد برد کیا گیا. ایبولا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک لائبیریا میں تقریباً 30 لاکھ ڈالر ایسے ملازمین کی تنخواہوں کے کھاتے میں درج کیے گئے جو موجود ہی نہیں تھے. واضح رہے کہ صحت کے عالمی ادارے ڈبلیو ایچ او نے لائبیریا کو جنوری 2016 میں ایبولا کی وبا سے پاک قرار دیا ہے.
روس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ آئندہ ہفتے ہونے والے ایشیا پیسیفک اجلاس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. اس سے پہلے دونوں ممالک کے صدور کے درمیان جولائی میں جرمنی میں G20 اجلاس کے دوران پہلی ملاقات ہوئی تھی، تاہم اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب رہے ہیں. ادھر اسپین میں عدالت کی جانب سے کاتالونیا کے سابق رہنما چارلس پوجیمون اور 6 سابق وزراء کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کا امکان ہے. سنیے تہمینہ قریشی سے.
کاتالونیا کی حکومت کے 8 سابق ارکان پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہیں اور اسپین کے ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے. ان تمام افراد پر کاتالونیا کی اسپین سے آزادی کی کوشش کرنے پر بغاوت کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں. دوسری جانب کاتالونیا کے ہزاروں شہریوں نے ان رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا ہے. برطرف ہونے والے رہنما چارلز پوش ڈیمو نے بیلجیم سے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں تمام گرفتار رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور ان گرفتاریوں کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے.
ورلڈ اکنامک فورم کی نئی تحقیق کے مطابق خواتین کو مردوں کے برابر تنخواہیں حاصل کرنے کے لیے 217 برس تک انتظار کرنا ہوگا۔ سنیے شمائلہ خان کی زبانی۔
ورلڈ اکنامک فورم کی نئی تحقیق کے مطابق تعلیم کے شعبوں میں خواتین نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جہاں وہ 13 برسوں میں صنفی تفریق کا خاتمہ کر سکتی ہیں، جبکہ سیاسی طاقت کے حصول میں برابری کے لیے انہیں 99 سال درکار ہوں گے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے علیحدگی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی اہلیہ اور گوریلا کمانڈر اسلم بلوچ کی بہن سمیت ان 4 خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جن کو 30 اکتوبر کو حراست میں لیا گیا تھا۔ یہ بات بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران بتائی۔ ان کا ایک بار پھر کہنا تھا کہ ان خواتین اور بچوں کو سرحدی شہر چمن سے حراست میں لیا گیا، جبکہ قوم پرست جماعتوں کا کہنا ہے کہ ان کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا۔ کوئٹہ سے سنیے محمد کاظم کی رپورٹ۔
وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ان کی رہائی کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا،
ٹوٹل 4 خواتین تھیں اور 3 بچے تھے جو گرفتار ہوئے تھے، ان 4 خواتین کو اور 3 بچوں کو چھوڑا گیا۔
وزیر داخلہ نے بتایا کہ 4 خواتین اور 3 بچوں کو 30 اکتوبر کو افغانستان سے متصل سردی شہر چمن سے گرفتار کیا گیا۔
چمن کے بارڈر پہ، افغانستان کے بارڈر پہ چمن میں ہم نے کچھ خواتین کو بارڈر کراس کرتے ہوئے لیگلی حراست میں لیا تھا۔ لیٹر آن پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ اور ان کے ساتھ 3 اور خواتین تھیں، جو وہ بھی ایک اسلم اچھو کمانڈر کی بہن اور ایک کمانڈر دلیپ جو ہے وہ بی ایل ایف کا جو نمبر 2 ہے اس کی اہلیہ تھی۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ غیر قانونی طور پر سرحد کو پار کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو ڈاکٹر اللہ نظر نے بلایا تھا،
یہ افغانستان کراس کر رہے تھے اور ان کو ان کے شوہر ڈاکٹر اللہ نظر نے ہی افغانستان بلایا تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور بقول اس خاتون کے کہ انہوں نے پھر اس کو افغانستان سے شاید کسی اور ملک میں بھی بھیجنا تھا۔
وزیر داخلہ نے بتایا کہ دوران حراست ان خواتین سے تفتیش کے دوران بات بھی سامنے آئی کہ وہ افغانستان سے قلدم تنظیموں کے لیے پیسوں کی ترسیل میں بھی ملوث رہی ہیں۔
تو ان سے جب پرائمری انویسٹیگیشنز ہوئیں تو یہ خواتین جو ہیں یہ منی جو پیسے کی ڈسٹریبیوشن ہے فار بی ایل ایف اینڈ بی ایل اے اس میں بھی ملوث رہی ہیں اور ملوث ہیں۔
انہوں نے اس موقع پر بعض تصاویر دکھاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے بلوچی رسم و رواج کے مطابق خواتین کو چادر پہنا کر روانہ کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر اللہ نظر کی بیوی کو ان کے بھائی کے حوالے کر دیا گیا۔
وہ خاتون ہے ڈاکٹر اللہ نظر کی جو مسز ہیں، ان کا جو بھائی ہے اس کے حوالے ہم نے ان کو کیا ہے، اور وہ بخیر و خیریت جو ہے وہ کراچی کی طرف روانہ ہو گئے۔
بلوچستان میں قوم پرست حلقوں کی جانب سے ان خواتین کو حراست میں لیے جانے کے اقدام کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی تھی۔ ان میں خود بلوچستان کی مخلوط حکومت میں دوسری بڑی جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی شامل تھی۔ ان جماعتوں کی جانب سے خواتین کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بعض جماعتوں کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان خواتین اور بچوں کو اغوا کیا گیا، تاہم وزیر داخلہ نے اس الزام کو مسترد کیا۔
تو یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ابڈکشن ہے، یہ ابڈکشن نہیں تھی، یہ ایک اریسٹ تھا۔
چونکہ ان خواتین کو میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور فوری طور پر ان کے کسی رشتے دار سے بھی رابطہ نہیں ہوا، اس لیے آزاد ذرائع سے ان کی چمن سے گرفتاری کی تصدیق نہیں ہوئی۔ تاہم قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ کے مطابق ان خواتین اور بچوں کو چمن یا افغانستان جاتے ہوئے نہیں بلکہ کوئٹہ میں سریاب روڈ سے اسلم بلوچ کی ہمشیرہ کے گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
تو جیسے کہ آپ نے رپورٹ میں سنا، حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بلوچ لبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی اہلیہ فضیلہ بلوچ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ لندن میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے بین الاقوامی نمائندے احمل حیدر بلوچ کا کہنا ہے کہ ان کی فضیلہ بلوچ کے رشتہ داروں سے بات ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ ان سے فضیلہ بلوچ کی حالت کے بارے میں کیا پتا چلا ہے.
جی میرا ان کے فیملی ممبر سے آج رابطہ ہوا تھا, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انہیں ریلیز تو کر دیا گیا ہے لیکن ان پہ تشدد ہوا ہوا ہے. جی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں تشدد کے بعد ان سے ایک فورس کنفیشن بھی لیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے یا اس مسئلے کو دبانے کے لیے اس کنفیشن کا استعمال کریں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے بلوچ عورتوں اور بچوں کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا ہے. تو ہماری اطلاع یہی ہے کہ انہیں ان سے دباؤ کے ذریعے کنفیشن لیا گیا ہے.
تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کس قسم کا تشدد بتا رہے ہیں؟
تو ابھی تک اس کے بارے میں پوری خبر نہیں, لیکن شاید ان پہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر تشدد کیا گیا ہو. تو
یہ ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں؟
جی جی.
جو تو فضیلہ بلوچ کے ہمراہ اور کون کون خواتین تھیں جنہیں حراست میں لیا گیا تھا؟
فضیلہ بلوچ کے ساتھ عیال بلوچ تھیں, گوہر بلوچ جو ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے علاقے والے ہیں, اور ساتھ میں اسلم بلوچ کی بہن اور اس کے چار بیٹے اور دو کزن, یہ سب اغوا ہوئے تھے.
جو فضیلہ بلوچ اور دیگر رہا ہونے والی خواتین واپس اپنے خاندانوں میں جانا پسند کریں گی یا علاج کے لیے بیرون ملک جائیں گی, کیا کوئی منصوبہ ہے اس قسم کا؟
دیکھیں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں جو جدوجہد کر رہے ہیں بلوچستان کے حقوق کے لیے, وہ محفوظ نہیں ہیں. ابھی یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ ان کا کیا پروگرام ہوگا, کیا پلان ہوگا علاج کے لیے, لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس کی بیوی کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ تھا. اس کا ایک دفعہ آپریشن بھی ہوا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا, سکسیزفل نہیں ہوا. ابھی وہ علاج کے غرض سے کوئٹہ گئی تھی لیکن ان کو اٹھایا گیا. کوئٹہ سے پہلے وہ کراچی میں تھی جہاں وہ علاج کے غرض سے گئی ہوئی تھیں, تو اسی دوران کراچی میں تین گھروں میں چھاپہ لگا اور چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوانوں تک 9 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ایک عورت جنہوں نے ریزسٹ کرنا چاہا تو انہیں تیسری منزل سے نیچے پھینک دیا گیا, جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے ٹوٹ گئی.
اچھا یہ جو سب آپ نے بتایا اور یہ بھی کہ دوران حراست فضیلہ بلوچ پر تشدد کیا گیا, یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑھا چڑھا کے یہ بات اب آگے چلی گئی ہے؟
نہیں, اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو عورتوں پہ تشدد ہوئے, جو بچے تھے, جو سیاسی لوگوں کے فیملی کے ممبرس تھے. ایک چاکر بلوچ نام کا ایک بچہ تھا جنہیں 2011 میں اٹھا کے غائب کیا گیا, پھر انہیں تشدد کر کے ان کی لاش پھینک دی گئی تھی. تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں بلوچستان میں, یہ ایک نیا فینامنا نہیں, بلکہ پاکستانی جو فورسز ہیں, سیکیورٹی فورسز ہیں, وہ تشدد کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے یہ کرنا مطلب ایک کامن پریکٹس ہے.
یہ تھے لندن سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے حمل حیدر بلوچ, اور ان سے بات کرنے کے بعد میں نے پھر بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے بات کی. ان سے پوچھا کہ بیرون ملک رہنے والے قوم پرست بلوچ رہنما تو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی اہلیہ فضیلہ بلوچ پر دوران حراست تشدد کیا گیا, تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان کو قوم پرست رہنما مانتا نہیں ہوں, یہ دہشت گرد ہیں سارے اور ان کے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں, اور میں سختی سے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں ان الفاظ کے. فضیلہ بلوچ اور ان کی جو باقی خواتین تھیں ان کو انتہائی عزت احترام کے ساتھ رکھا گیا ہے, اور آپ خود بھی فضیلہ بی بی سے پوچھ سکتی ہیں کہ میں نے ان کو بہن بنایا ہے اور وہ میری بہنوں کی طرح ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے.
تو وہ اس وقت کدھر ہیں؟
وہ ان کے بھائی کے میر اللہ کے حوالے کیا گیا ہے, اور وہ اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر گئی ہے.
اچھا, اور حکام اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان خواتین کو کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا؟
دیکھیں ویڈیو کلپ میں نے پریس کانفرنس میں چلائی ہے, ان کو چمن بارڈر سے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کو جب وہ کراس کر رہی تھی تب ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ایسے کمانڈرز ہیں، دہشت گرد ہیں، جن کی فیملیز کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر رہ رہے ہیں، گو بکتی ہوں، مری ہوں یا کسی اور قبیلے سے ہوں، لیکن ہمارا فیملیز کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری بلوچ کی اپنی روایات ہیں اور ہم روایتوں کے امین ہیں۔ آپ بلیو کریں، جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن آنریبل چیف منسٹر نے مجھے ڈائریکشن دی، گوادر میں ہم اکٹھے ہی تھے، کہ ودن اے ڈے اور سو اس مسئلے کو ریزالو کریں، اور آج سیکورٹی فورسز نے بہت عزت احترام کے ساتھ ان کو وزیر اعلیٰ کے حوالے کیے، اور وزیر اعلیٰ نے ان کے بھائی کو بلا کے ان کے حوالے کیے، ان کے سر پہ چادر رکھی ہے، اور سب خواتین کے سروں پہ چادر رکھ کے عزت و احترام اور تکریم کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔
یہ تھے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی، اور میں نے بلوچستان کے سینئر صحافی صدیق بلوچ سے پوچھا کہ بیرون ملک مقیم بلوچ رہنما بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی اہلیہ پر دوران حراست تشدد کیا گیا، جبکہ صوبائی حکومت اس سے بالکل انکار کرتی ہے، تو اس بارے میں بحیثیت مقامی صحافی وہ کیا بتا سکتے ہیں؟
ہمارے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، مقامی میڈیا کے پاس اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور تقریباً کسی نے بھی اس کو کنفرم نہیں کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا جو وائلنس ہوا ہے یا جاتی ہوئی یا تشدد ہوا ہے، اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہے۔
اچھا، آپ کا کوئی رابطہ ہے ویسے ان خواتین کے رشتہ داروں سے؟
یہ سارے کے سارے پورے کے پورا شہر ہے، اس میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں باتیں کر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، جتنے بھی ہمارے انٹریکشن ہوئے اخبار والے دوست ہیں سارے کے سارے کھلی ہے، کسی کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے۔
اچھا چلیں، الزامات اور جوابی الزامات ہر کانفلکٹ یا ہر لڑائی کا حصہ ہیں، لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی کہ فضیلہ بلوچ اور جو دوسرے بلوچ رہنماؤں کے رشتہ دار خواتین ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک ہفتے کے اندر، تو کیا حکومت کے اس اقدام کو خیر سگالی کا ایک پیغام کہا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو کسی حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے انٹروین کیا ہے، چیف منسٹر نے انٹروین کیا ہے اور ان کی خواتین کو رہا کر دیا ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ ورلڈ وائڈ پریشر بہت تھا حکومت کے اوپر کہ بھائی ان نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے اٹھا کے ان نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس لیے اس وجہ سے گورنمنٹ کے سرکل میں بہت زبردست پشیمانی تھی کہ جی یہ کیا ہو گیا، تو اس وجہ سے بھی ہے کہ جی ایک پشیمانی تھی، دوسری طرف یہ پریشر بھی تھا، اور آخر میں جو ہے وہ چیف منسٹر کیونکہ خود بڑا سردار ہے بلوچستان کا، تو اس نے انٹرویو کیا کہ بھائی ہماری روایت میں نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا جائے یا ان کو ہراساں کیا جائے، تو اس وجہ سے یہ شاید یہ چیف منسٹر نے رول پلے کیا ہے شاید۔
اچھا اچھا، اور خواتین کی گرفتاری اور پھر رہائی، مطلب یہ دونوں باتیں کیا اس بات پر زور نہیں دیتی ہیں کہ حکام اور قوم پرست مسلح جو بلوچ ہیں ان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ اب شروع ہو جانا چاہیے؟ مطلب کیا خواتین کے اس واقعے کے بعد بات چیت کا سلسلہ بحال ہو سکتا ہے؟
میرا خیال میں نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا موقف جو ہے بہت زیادہ ٹف ہے، وہ مطلب جتنے بھی بیانات آئے کہ وہ ہم سب کو مار ڈالیں گے، سب کو ختم کر دیں گے، سب کو قتل کر دیں گے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کے بیانات جو ہے گورنمنٹ لیڈرس اور دوسرے جو ہے وہ سب دیتے رہتے ہیں، مطلب کہ چھوٹے لیول پر فنکشنریز ہیں، تو وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اسی قسم کی بات یہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ہمیشہ کہتے رہتے کہ پہلے سرنڈر کرو پھر اس کی بات کرو، وزیر اعلیٰ نے 10 مرتبہ کہا کہ سرنڈر کرو پہلے پھر اس کے بعد، اس کے دوسرے اسپوکس مین ہیں گورنمنٹ بلوچستان کے، ان کا بھی یہی ہے کہ پہلے سرنڈر کریں، ہتھیار ڈال دیں، بس اس میں یہ ہے کہ اس میں 1% کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ بات چیت شروع ہو۔
تو جو خواتین کی گرفتاری کا یہ جو واقعہ ہے، اس سے حالات کتنے خراب ہوئے ہیں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ان پاپولر ڈیسیشن ہے کہ بھائی یہ خواتین، ہمارے یہاں روایت ہے کہ کوئی خاتون جنگ کے درمیان میں آ جائے، دو قبائل کے درمیان بڑی جنگ میں آ جائے تو جنگبندی ہوتی، سب روک لیتے ہیں، فائر روک لیتے ہیں، اتنا احترام ہے اس کے متعلق، اتنا احترام دیتے ہیں کہ کوئی خاتون بیچ میں آ جائے اور اپنا دپٹہ چھوڑ دے جو متعارف کرائے جنگ گروپ جو ہے وہ جنگ بند کرتے، اتنا زبردست احترام کہیں کسی سوسائٹی میں نہیں ہے کہ صرف خاتون کی حاضری بیچ میں دوران جنگ تو ایک جنگ بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہاں جو ہے بہت زبردست قسم کا جو ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اکبر بگٹی کے قتل کے بعد، قیادت کے بعد حملے کے بعد یہ بہت بڑا ایونٹ تھا, اس کو گورنمنٹ نے ریزالو کر دیا, جلدی سے رہا کر کے ریزالو کر دیا. ادروائز یہ اس میں جو ہے نا بہت زبردست قسم کی ناراضگی بدلی پھیل رہی ہے.
یہ تھے صحافی صدیق بلوچ. اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے برطانوی دارالحکومت لندن میں کچھ ٹیکسیوں پر لگے فری بلوچستان کے اشتہار پر برطانیہ سے احتجاج کرتے ہوئے اسے ملکی سالمیت پر براہ راست حملے کے مترادف قرار دیا ہے. تفصیل سنیے نصرت جہاں سے.
پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ نے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ٹام سٹرو کو طلب کر کے ان سے لندن میں چند ٹیکسیوں پر لگے اشتہارات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر اس طرح کی کچھ تصاویر سامنے آئی تھیں جن میں بظاہر لندن کے ایک ٹیکسی پر لگے اشتہار میں فری بلوچستان تحریر تھا. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق برطانوی ہائی کمیشن سے احتجاج میں سیکرٹری خارجہ نے ان اشتہارات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاکستان کی سالمیت پر براہ راست حملے کے مترادف قرار دیا ہے. بیان کے مطابق برطانوی ہائی کمشنر کو یہ بھی بتایا گیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پاکستان اس طرح کے اقدام اور اشتہارات کو مسترد کرتا ہے جو اس کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر سوال اٹھاتے ہیں. اس معاملے کو لندن میں پاکستانی سفیر کے ذریعے برطانیہ کے فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کے ساتھ بھی اٹھایا جا رہا ہے. خیال رہے رواں برس یہ دوسرا موقع ہے جب کسی یورپی ملک میں فری بلوچستان کے اشتہار نظر آئے ہیں. اس سے پہلے ستمبر میں جنیوا میں متعدد مقامات اور بسوں اور دیگر گاڑیوں پر ایسے پوسٹر آویزہ کیے گئے تھے جن پر بلوچستان کی آزادی اور پاکستان میں اقلیتوں سے مبینہ طور پر ناروا سلوک کے بارے میں نعرے درج تھے. پاکستان نے جنیوا میں چلائی جانے والی فری بلوچستان کی پوسٹر مہم پر سوئس حکومت سے دوبارہ احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ اس شرنگیز مہم میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے.
تفصیل بتا رہی تھی نصرت جہاں. اور گزشتہ رات پاکستان میں سوشل میڈیا پر پاکستان کا ایک سرکاری حکم نامہ گردش کر رہا تھا جسے دیکھ کے لوگ کافی حیران ہوئے. یہ ایک اندرونی مراسلہ تھا جو ملک میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے ادارے ایرا کی سربراہ کی جانب سے اپنے عملے کے بعض ارکان کو بھیجا گیا. اور حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی سلامتی ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کی جانب سے بحر ہند میں زلزلے کی پیشگی اطلاع کے بعد اس سے نمٹنے کے لیے قواعد و ضوابط کی تیاری کے لیے ادارے کا ایک اجلاس 6 نومبر کو طلب کیا گیا ہے. ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے پاکستان کے محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر غلام رسول سے پوچھا کہ سارا معاملہ ہے کیا.
یہ انڈین انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک وارننگ ارتھ کویک کے سلسلے میں انڈین اوشن میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دسمبر تک کوئی بڑا ارتھ کویک آ سکتا ہے جو پاکستان کے انڈیا کے بنگلہ دیش کے اور برما کے ساحلوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے سونامی کے تھرو. تو یہ لیٹر جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر آف انڈیا کو لکھا, پھر یہ آگے پھیلتے ہوئے ہمارے تک بھی پہنچا. تو اب اس پہ ایکشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لیا گیا ہے. ابھی تک یہ میں گزارش کر دوں کہ سائنٹیفکلی جتنی بھی بریک تھرو ہوئے ہیں ارتھ کویک کے سلسلے میں, 15 سیکنڈ پہلے کسی پر ارتھ کویک کو پرڈکٹ کرنے تک تو سکسیس ہوئی ہے, مگر مہینوں دنوں پہلے یا گھنٹوں پہلے تک کی سکسیس جو ہے وہ ابھی تک اچیو نہیں کی جا سکی ارتھ کویک کی پرڈکشن کے لیے.
تو یہ پھر کہاں سے انڈینز کے پاس ہے اور یہ کون سا انسٹیٹیوٹ تھا؟
یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, مگر اس انسٹیٹیوٹ نے لیٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر آف انڈیا کو ایڈریس کیا. کوئی ڈیٹیل اس میں میتھڈالوجی نہیں بتائی کہ کون سا پروسیجر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے یا کون سی ان کے پاس ٹیکنیک ڈیولپ انہوں نے کی ہے, مگر اس پر حال ہی میں جاپنیز ایکسپرٹس کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی, تو ان کے ساتھ بھی میں نے یہ ایشو اٹھایا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا پریڈکشن سسٹم نہیں ہے کہ ہم گھنٹوں دنوں پہلے کسی ارتھ کویک کی پریڈکشن کر سکیں, اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. مگر اب اگر یہ وارننگ ایشو ہوئی ہے تو ہمیں اس کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے, بالکل اس کے مطابق ہمیں اپنی پریکاشنری میجرز لینی چاہیے, پینک بھی نہ پھیلے اور ہمارے کوسٹل ایریاز اور جتنے بھی ولنریبل پوائنٹس ہیں ان پر ہمیں بہت پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے. یہ انڈیا کے ساؤتھ میں بتایا جا رہا ہے, مگر ہمارے یہاں جو پسنی کے ساؤتھ میں 80-85 کلومیٹر سمندر کے اندر ایک ارتھ کویک جو ہے وہ 70 سال پہلے آیا تھا, اس نے سونامی جنریٹ کی تھی, उसका पोटेंशियल रिटर्न पीरियड जो है वो अब बिल्कुल लोम कर रहा है कि उसका खतरा मौजूद है। तो ये जो हमारे अरेबियन सी वाला फॉल्ट है ये भी बड़ा खतरनाक है, ये हमें डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकता है।
तो वो जो फर्ज कर लीजिए कि वो जो प्रेडिक्शन है उसमें जो उन्होंने एरिया बताया है वो पाकिस्तान से कितना दूर है, और अगर वहाँ पे अगर कुछ होता है तो उसके असरात कहाँ तक पाकिस्तान में महसूस किए जा सकेंगे?
जब भी कोई इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है ना तो फिर वो सुनामी जनरेट करता है। सुनामी जो है वो अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड की होगी तो फिर हमारे साहली इलाके जो हैं उनको मुतासर कर सकता है।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
लाइट्स, कैमरा, एक्शन।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन, फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, औरों को भुला सके।
मेरी पिया बड़ा बेदर्दी।
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें, बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें, फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कॉन्ट्रोवर्सीज। पर्दे के पीछे क्या है, सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
और अब खेलों की खबरें सुनिए नाजिया गुलजार से।
फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर होसे मोरिनियो के खिलाफ आज स्पेन की अदालत में टैक्स चोरी के केस की समाअत हुई। मोरिनियो पर इल्जाम है कि उन्होंने सन 2011 और 12 के दौरान करीबन $4 मिलियन के असासे हुक्काम से पोशीदा रखे। उस वक्त वो स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के मैनेजर थे, ताहम मोरिनियो ने इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल स्पेनिश हुक्काम रियल मैड्रिड के स्टार रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लायनल मैसी और डी मरिया के खिलाफ टैक्स चोरी के केसों में तहकीकात और सजा सुना चुके हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे का आगाज कल दो रोजा वार्म अप मैच से करेगी, लेकिन मोइन अली और स्टीवन फिन अनफिट होने की वजह से इस मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक मोइन अली इस माह के वस्त तक, जबकि फिन को फिट होने में एक हफ्ता लग सकता है। इंग्लिश कप्तान इस सीरीज में जीत के लिए पुर उम्मीद है। इससे कबल होने वाली एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5-0 से व्हाइट वॉश किया था। उधर न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान दूसरा टी20 इंटरनेशनल कल राजकोट में खेला जाएगा। चाइना इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में शुमाली आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाले मार्क एलन ने इंग्लिश खिलाड़ी जॉ ट्रंप को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है, जहां उनका मुकाबला चीन के योंबिंग ताओ से होगा। योंबिंग ताओ ने क्वार्टर फाइनल में जॉन हेगन्स को मात दी थी। चीन में जारी WTA इलीट ट्रॉफी टूर्नामेंट में खवातीन के राउंड रॉबिन सिंगल मुकाबलों में फ्रांस की जूलिया गार्गिस ने टॉप सीड क्रिस्टीना मिलाडिनोविच को 6-2 और 7-6 से मात दी। चीन की पंगशुआई ने रूस की एलिना विस्नीना को 6-2 और 1-0 से हराया, जबकि चेक रिपब्लिक की बारबोरा स्ट्रीटसोवा ने अमेरिका की स्लोन स्टीफन्स को शिकस्त दी। फुटबॉल चैंपियनशिप में आज वुल्व्स का मुकाबला फुलहैम से हो रहा है। कैमरा में जारी रग्बी लीग वर्ल्ड कप में होने वाले आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को शिकस्त दे दी है। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट्स के साथ पहले, जबकि लेबनान दूसरे नंबर पर है।
खेलों की खबरें आपने सुनी नाजिया गुलजार से। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दिए गए साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तफसील सुनिएगा प्रोग्राम में आगे चलकर। इस वक्त वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का, सुनिए फरहत जावेद से।
पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि डॉक्टर अला नज़र की अहलिया समेत हिरासत में ली जाने वाली 4 खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस्तगासा ने अफगानिस्तान में तालिबान, अमरीकी अफवाज और अफगान हुकूमत की जानिब से मुबैना जंगी जराइम की बाकायदा तहकीक के लिए इजाज़त तलब की है। शाम में अमरीकी हमायत याफ्ता हुकूमती अफवाज ने शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के आखिरी मजबूत गढ़ दीर अल ज़ूर पर कब्जा कर लिया है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि वो शाम के सरहदी इलाके में अकलियती ग्रोह द्रूस को इस्लामी शिदत पसंदों से बचाने के लिए कार्रवाई करने को तैयार है। रूस ने कहा है कि वो आइंदा हफ्ते एशिया पैसिफिक इजलास के दौरान अमरीका और रूस के सुदूर के दरमियान मुलाकात के लिए अमरीका से बातचीत कर रहे हैं। یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی فرحت جاوید سے، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی اور ان کے داماد کے خلاف ریفرنسز کی سماعت اب 7 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ تفصیل سنیے اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ میں۔
احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی تو ملزمان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ نقول نہیں مل سکی، جس میں احتساب عدالت کی 19 اکتوبر کی جانے والی کارروائی کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ احتساب عدالت نے اس روز نہ صرف نواز شریف کی عدم موجودگی پر ان پر فرد جرم عائد کی تھی بلکہ ان کے خلاف 3 ریفرنس کو یکجا کرنے کی درخواستوں کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ عدالت نے اس دوران کمرہ عدالت میں موجود ملزمان کی نہ صرف حاضری لگوائی بلکہ آف شور کمپنی اور العزیزہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں نواز شریف کے ضمانتیوں سے 50-50 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے بھی بھروائے۔ سابق وزیر اعظم نے سماعت کے دوران وقفے پر کمرہ عدالت میں موجود میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کیسز بدعنوانی کے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ نے صرف 6 ماہ کا وقت دیا ہے اور اس طرح اگر چھٹیاں نکال دی جائیں تو ایک ریفرنس پر 1 ماہ کا وقت بھی نہیں دیا جا رہا۔ وفاقی وزیر ماحولیات مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت کام کرنے والی عدلیہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔
منیر کی سنت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، جسٹس کیانی کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ کچھ جج بہت شاندار تاریخی فیصلے کرتے ہیں، بہادری کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ ججوں کے پیشانیوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے۔
احتساب عدالت کے جج کی طرف سے انتظار کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ نقول نہیں پہنچ سکیں، جس پر عدالت نے ان مقدمات کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی اور عدالت نے سابق وزیراعظم کو حاضری سے استثنا نہیں دیا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور ایسا تاثر دینا بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔
اداروں کے ساتھ یا اداروں کی آپس میں جو مہاجرائی کا تاثر دیا جاتا ہے، ایک تو یہ تاثر دیا نہیں جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سبھی ادارے مقدم اور مقدس و رحم ہیں، وہ پارلیمان ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ افواج ہو یا دوسرے ملک ریاستی ادارے ہیں، تو ریاستی اداروں کے درمیان کشمکش اور تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں پاسٹ میں ایسا رہا ہے، سو جہاں جہاں بھی جو جس ادارے میں بھی موجود ہے، وہ پارلیمان کا ادارہ یا دوسرے ادارے ہیں، وہاں سینئر ایلیمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور نیگیٹیوٹی بھی چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ، لیکن سینس بھی پریویل کرتی ہے۔
سابق وزیر اعظم عدالت میں پیش ہوئے تو سخت سیکورٹی کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنوں نے ان کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ خیال رہے کہ نواز شریف 3 ہفتے تک برطانیہ میں اپنی علیل اہلیہ کلثوم نواز کے ہمراہ موجود تھے، ان پر فرد جرم ان کی غیر موجودگی میں ہی عائد کی گئی تھی، تاہم ان کے وکیل نے ان کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ عدم موجودگی پر عدالت نے ملزم نواز شریف کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور آج سے 100 سال پہلے برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ میں یہودی شہریوں کے ایک رہنما لارڈ والٹر روتھچائلڈ کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن قائم کرنے کے منصوبے کو مثبت نظر سے دیکھتی ہے۔ بیلفور اعلانیہ کہلانے والے اس بیان کو اسرائیل کے قیام میں اہم کہا جاتا ہے، لیکن یہ اب بھی خاصا متنازع ہے۔ میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا کہ بیلفور اعلانیہ کے 100 سال پورے ہونے پر اسرائیل میں کیا کوئی تقریبات منعقد ہوئی ہیں؟
جہاں تک سرکار کا سوال ہے تو یہاں پر سرکار کی طرف سے کئی سارے جو ہیں سیلیبریشنز جو ہیں وہ کئی طرح کی چیزیں آرگنائز کی گئی ہیں۔ یہاں پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے بھی رہنما آئے اور یہاں پر کئی طرح کے جو ہیں بہت بڑے جو ہیں سیلیبریشنز جو ہیں دیکھنے کو ملے، لیکن لوگوں کا جہاں تک سوال ہے تو لوگوں کے بیچ اس طرح کا کوئی جو ہے کوئی بہت سیلیبریٹری موڈ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ذرائع ابلاغ میں جو ہے کافی کچھ اس کو لے کر کے چرچا ہے، کافی اس کو لے کر کے سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں وہ तकरीबन हर रोज पिछले कई हफ्तों से इसके बारे में लिखते रहे हैं,
अच्छा।
उसको एनालाइज करते रहे हैं और उसमें जो यहाँ पर टीवी में भी उसको लेकर के काफी जो है जो प्रोग्राम्स हुए हैं काफी जो है इस बात की चर्चा रही है, लेकिन आम लोगों में कोई बहुत ज्यादा कोई उत्साह या कोई उस तरह का कोई जश्न का कोई माहौल देखने को नहीं मिला है। सरकारी तंत्र जो है जो सरकारी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके तरफ से काफी कुछ जो है प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए।
अच्छा, अब ये बताएं कि इस मौके पर जो फलस्तीनी इलाके हैं उनमें क्या कहा जा रहा है और क्या कोई कार्रवाइयाँ कोई मुजाहरे कोई तकरीबात हुई हैं इस हवाले से?
जी, गर्भ उर्दन और गजा दोनों ही जगह कई सारे मुजाहरे हुए हैं इसको लेकर के और इस बात की चर्चा दोनों ही जगह पर देखने को मिली है। लोग भी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं इसको लेकर के, छोटे मोटे कोई बहुत बड़ा मुजाहरा देखने को नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि जो है बहुत ऐसा कोई वेल इन्फॉर्म्ड जो है वो क्राउड नहीं है बाल्फर डिक्लेरेशन को लेकर के, लेकिन जो भी लोग सड़कों पर उतरे हैं उनके तरफ जो है इसको लेकर के काफी गुस्सा और काफी जो है एंगर देखने को मिला है फलस्तीनी इलाकों में।
ये थे यरूशलम से सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा। और मैंने लंदन की यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ यानी सोएस के सेंटर फॉर पैलेस्टीनियन स्टडीज़ के मुहक्किक तारिक सुलेमान से भी इस पर बात की। उनसे पूछा कि आज के दौर में इसराइल और इसराइल से बाहर रहने वाले यानी उनके डायस्पोरा में कितना ये एहसास है कि इसराइल का क़याम बेलफोर एलानिया की वजह से हुआ।
ये इस वक्त यकीन की हद तक इनका ख्याल है कि बेलफोर डिक्लेरेशन अगर ना होता तो इसराइल ना बनता। इस वक्त डायस्पोरा के अंदर, मोस्टली इसराइली डायस्पोरा के अंदर और फलस्तीनियों के यहाँ भी ये एक एहसास पाया जाता है कि इसराइल जो है वो बेलफोर डिक्लेरेशन की वजह से वजूद में आया है।
तो ऐसा ही है क्या?
बात यह है कि अगर हम तारीख के उस दौर में जाएं जिस वक्त बेलफोर डिक्लेरेशन इशू हुआ था तो हमें एहसास होगा कि हमें इसका अंदाजा होगा कि बेलफोर डिक्लेरेशन की वजह से इसराइल वजूद में नहीं आया। बेलफोर डिक्लेरेशन एक इस तरह का वादा था जो उस स्टेज पे जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी इनका ख्याल था कि माइनॉरिटीज जो हैं दुनिया की वो अब डिसाइडिंग फैक्टर है, उन सारों को साथ लेके अगर हम चलें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है रिजल्ट हमारे हक में आ सकता है।
अच्छा।
और वो उसकी वजह से इन्होंने ये इशू किया था और उसको मद्देनजर रखते हुए कि हम इस तरीके से रशिया को अपने हक में इस्तेमाल कर सकेंगे यूरोप के फ्रंट पे और अमेरिका को, अमेरिका के अंदर जो यहूदी हैं वो इसको ला सकेंगे। बल्कि कहा यह जाता है कि बेलफोर डिक्लेरेशन जो है एक इंतहाई रेसिस्ट स्टेटमेंट थी क्योंकि इसके अंदर जो यहूदियों की एंटीसेमिटिज्म से मुतल्लिक एक उस वक्त वर्ल्ड व्यू पाया जाता है वो अपने अल्टीमेट स्टेज पे नजर आता है।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये गैर वाज़े था एक तरह से ये ऐलानिया, लेकिन ये बताइए कि सहयूनी तहरीक यानी ज़ायनिस्ट मूवमेंट की तारीख लिखने वालों ने बेलफोर ऐलानिया को क्या मकाम दिया है?
उनके यहाँ अगर हम सहूनी तहरीक को देखें तो हर्ट्ज़ल का सबसे पहला जो एक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम किसी न किसी कॉलोनियल पावर को, इंपीरियल पावर को अपने साथ मिला के तो उनकी मदद से हम इसको होमलैंड बनाएं, फलस्तीन में अपना होमलैंड बनाएं। और इसको मद्देनजर रखते हुए उसने ओटोमन सुल्तान थे उनसे भी राबता कायम किया, उन्होंने जर्मन के जो उस वक्त एम्परर थे उनसे भी किया। उसके बाद ये कहा जाता है कि उनकी उस सारी पॉलिटिकल सरगर्मी का एक माइलस्टोन है कि खाइम वाइजमैन ने ब्रिटेन को इस पे आमादा कर लिया कि ये वो प्रॉमिस इशू कर दें जो प्रॉमिस वो लेना चाह रहे थे किसी भी इंपीरियल स्टेट से।
अच्छा, ये बताइए कि जो बेलफोर ऐलानिया है उसमें फलस्तीनियों के लिए भी कोई वादे किए गए थे और अगर वो पूरे नहीं हुए तो उसका क्या जवाब फिर बताया जाता है?
जी, अब ये है कि इसके अंदर उन्होंने जो कोशिश की है बैलेंस करने की और वो कोशिश भी इस तरीके से की है कि यहूदियों को अगर फलस्तीन के अंदर उनका एक तारीखी लिंक जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए कि उनको वहां पे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन इस पॉलिटिकल राइट्स को देते हुए हम जो लोकल पॉपुलेशन है उसके सिविल राइट्स मुतासिर ना हो। तो बात यह है कि ऑलरेडी ही उन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर वो बायस इन बिल्ट कर दिया है, जिसमें अगर ये कहा जाए कि वो एक अगर आप नेशन को पॉलिटिकल राइट देते हैं और दूसरों को आप पॉलिटिकल राइट नहीं देते, तो इसके अंदर ये कहा जाए कि जी उनसे भी वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में यहूदियों से भी जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, पूरा नहीं किया, इसलिए कि उन्होंने एक स्टेज पे ये यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट कर दिया था कि हम इसका हल नहीं कर सकते, इसलिए इसको अब यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को दे दिया कि आप इसका हल करें। तो मेरे एतबार से ये दोनों के वादे इन्होंने पूरे नहीं किए थे।
ये थे फलस्तीनी उमूर पर नज़र रखने वाले तारिक सुलेमान। और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना की अकलौती बेटी दीना वाडिया 98 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गईं। वो एक इंतहाई अलग थलग ज़िंदगी गुजारती थीं, इसलिए उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है। कहा जाता है कि जब वो छोटी थीं तो मिस्टर जिना सियासत में बहुत मसरूफ़ थे, और जब वो जवान हुई तो उन्होंने अपने वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक पारसी से शादी कर ली। दिल्ली से हमारे नामा निगार सुहेल हलीम ने बाप बेटी मिस्टर जिना और दीना वाडिया के रिश्ते की नौइयत पर ये रिपोर्ट तैयार की।
दीना वाडिया की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में जो भी मालूमात है वो ज़्यादातर सरोजनी नायडू और उनकी बेटियों के खतूत की बुनियाद पर ही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दीना का बचपन ज़्यादातर आयाओं या नैनीज़ की निगरानी में ही गुजरा, क्योंकि रति और जिना दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत मसरूफ थे। मिस्टर एंड मिसेस जिना ए मैरिज दैट शुक इंडिया की मुसन्निफा शीला रेड्डी कहती हैं कि जिना ने दीना की देखभाल पर पैसा खर्च करने में तो कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दे सके।
जब वो बहुत छोटे थे जिना हैड एब्सोल्युटली नो रोल इन हर लाइफ एट ऑल बिकॉज़ ही वाज अ वेरी वेरी बिजी फादर एंड अ पॉलिटिशियन, और वो थोड़ा ओल्ड फैशन थे और वो शायद सोचता था कि ये हमारा जॉब नहीं है, ये औरतों का जॉब है कि बच्चों को पालना।
दीना बड़ी हुई तो शीला रेड्डी के मुताबिक उनका मिजाज भी कुछ अपने वालिद की ही तरह था, जो फैसला कर लेती उससे आसानी से पीछे नहीं हटती थीं। उन्होंने तकरीबन 19 साल की उम्र में एक पारसी सनतकार नेविल वाडिया से शादी करने का फैसला किया, जिस पर जिन्हा बहुत नाराज हुए।
उनका नाम नेविल वाडिया था, तो बॉम्बे डाइंग का मालिक था। शी वांटेड टू मैरी दिस मैन, बट बाय दिस टाइम जिन्ना ने वो टू नेशन थियरी स्टार्ट किया था, एंड इट वाज अ ग्रेट पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट फॉर हिम टू हैव हिज ओनली चाइल्ड जाके पारसी को शादी करने से। तो वो बहुत कोशिश किया उनको पर्सुएट करने के लिए कि ये मुल्क में इतने करोड़ मुसलमान है, कोई मुसलमान से क्यों नहीं शादी करते हो। तो वो उसने जवाब दिया कि आपके जमाने में भी इतने करोड़ों मुसलमान थे, तो फिर हमारे माँ को क्यों शादी किया।
शीला रेड्डी के मुताबिक मोहम्मद अली जिना और दीना वाडिया के रिश्ते में हमेशा एक फासला रहा जो कभी खत्म नहीं हो सका।
जिन्ना का टेम्परमेंट ही ऐसा था, वो बीबी के साथ भी डिस्टेंट थे और बेटी के साथ भी वो ज्यादा इंटीमेट नहीं रह पा सकते थे, और ये रिफ्ट हो गया दोनों में। बहुत जल्दी ही वो रिपेयर हो गया था जब उनके बच्चे छोटे थे, फिर दे स्टार्टेड राइटिंग टू ईच अदर। आई थिंक बाय 1946 दे वर राइटिंग टू ईच अदर अगेन, बट वो जो डिस्टेंस जो था दोनों में वो थोड़ा और ज्यादा हो गया था।
1948 में जिन्हा का इंतकाल हुआ तो दीना वाडिया पहली मर्तबा पाकिस्तान गई, और इसके बाद आखिरी मर्तबा 2004 में।
और जब उनके डेथ हुआ है उसी टाइम उनको फ्यूनरल के लिए बुलाया गया। That was the only visit she made to Pakistan till 2004. Us time wo apna beta aur grandson ke saath wo gayi thi. I don't think she ever had any interest in going to Pakistan and making a life for herself there as long as her aunt was there.
دینا واڈیا نے ایک انتہائی پرائیویٹ زندگی گزاری. وہ بہت مشکل سے ہی انٹرویو دیتی تھیں. بہت کوششوں کے بعد شیلا ریڈی ایک مرتبہ ان سے فون پر بات کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں. بی بی سی کے سینئر صحافی اینڈریو وائٹ ہیڈ نے 2002 میں ان سے نیو یارک میں ملاقات کی تھی, لیکن انہیں بھی انٹرویو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی. اینڈریو وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں حیرت زدہ رہ گیا, کیونکہ ان کی شکل اپنے والد سے بہت زیادہ ملتی تھی. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور سامعین, آج جمعہ ہے تو آئیے اب سنتے ہیں کھیل کے میدان سے.
لڑکوں نے کنسسٹنسی دکھائی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں نمبر ون بنایا ہے.
ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون ٹیم ہونا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے.
کنڈیشن میں آپ اتنے اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے.
جب تک اسٹیٹ کا فٹ بال نہیں آئے گا, انڈیا کا فٹ بال کیسے اوپر آئے گا؟
پاکستان ٹی ٹوینٹی کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر. رومان رئیس خوب سے خوب تر کی تلاش میں, اور بھارت فٹ بال کے عالمی معیار سے کتنا دور؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستان ٹی ٹوینٹی کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر. جی ہاں, سرفراز احمد کی قیادت میں 14 میں سے 12 میچز جیتنے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم آئی سی سی کی عالمی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. پاکستانی ٹیم نے سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز وائٹ واش پر ختم کی تو اس کے اور عالمی نمبر ایک نیوزی لینڈ کے درمیان صرف ایک پوائنٹ کا فرق رہ گیا تھا. بھارت نے نیوزی لینڈ کو پہلے ٹی ٹوینٹی میں ہرا کر اسے دوسرے نمبر پر لا کھڑا کر دیا, اور پاکستان نے پہلی مرتبہ عالمی نمبر ایک حاصل کر لی. اب اگر نیوزی لینڈ بھارت کو اگلے دونوں میچز میں ہرا دیتا ہے تو اسی صورت میں وہ اپنی عالمی نمبر ایک رینکنگ دوبارہ حاصل کر سکے گا. میں نے پاکستانی ٹیم کی شاندار کارکردگی پر بات کرنے کے لیے کپتان سرفراز احمد کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ کیا خاص بات ہے اس ٹیم کی جو محدود اوورز کے کرکٹ میں ایک کے بعد ایک میچ جیت رہی ہے.
پوری ٹیم کی ایفرٹ ہے, جس طریقے سے لڑکوں نے زبردست پورے سال ٹی ٹوینٹی میچز میں اپنی پرفارمنسز دی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آسان نہیں ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی میں آپ کو ہر میچ جیتنا آلموسٹ. اور آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 14 میں سے 12 میچ جیتے, اور لڑکوں کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے. اور ٹی ٹوینٹی ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں آپ کو وننگ مومنٹم جو ہے برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن لڑکوں نے کنسسٹنسی دکھائی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں نمبر ون بنایا ہے. جو جو اس ٹیم میں کھیل رہے تھے لڑکے, تمام نوجوان لڑکے, اور آئی تھنک جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان اور ایک سینئر لڑکے پر مشتمل ایک بہت اچھی ٹیم بنتی جا رہی ہے. بس میں یہی کہوں گا کہ اس ٹیم کو بس زیادہ سے زیادہ بیک کیا جائے. تو اس ٹیم میں ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو کہ آگے چل کے پاکستان کے لیے بہت اچھی پرفارمنسز دے سکتے ہیں.
میں میں نے تجزیے کے لیے سابق کپتان رمیز راجہ سے بھی رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ پچھلے سال سے اب تک پاکستان کا ٹیسٹ کرکٹ کا عالمی نمبر ایک بننا، ون ڈے کی چیمپئنز ٹرافی جیتنا اور اب ٹی ٹوینٹی کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ جانا، یہ کتنا اہم موقع ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے؟
ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون ٹیم ہونا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اس لیے کہ ٹی ٹوینٹی ایک ایسا فارمیٹ ہے جہاں پہ بہت جلدی سے چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور آپ اچھی پوزیشن سے خراب پوزیشن میں ود ان نو ٹائم آ سکتے ہیں، تو اس میں کنسسٹنسی رکھنا اور کمال کی کنسسٹنسی رہی ہے پاکستان کی، یہ ایک اس لحاظ سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بولنگ اٹیک کی وجہ سے ہمیں شاندار فتوحات ملی ہیں، 23 دفعہ ہم نے اپوزیشنز کو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بولڈ آؤٹ کیا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور تیسری بات جو یہ ہوتی ہے کہ جی کہیں ویک ٹیم سے جیتے ہیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو اپوزیشن ملی ہے، جو بھی سیریز سیٹ اپ ہوئی ہیں، اس میں پاکستان بہت ہی اچھا کھیلا ہے۔ سو اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ جو کنسسٹنسی اور جس طرح سے بولنگ کی ہے اور جس طرح سے سرفراز نے کپتانی کی ہے اور ایک ریلنٹلیس پریشر کریٹ کیا ہے ہم نے اپوزیشن کے خلاف ایک ایسے فارمیٹ میں جو اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کنسسٹنسی اچیو کرنا، اور پاکستان کے تو جو بہت بڑا کوشچن مارک رہا ہے وہ انپریڈکٹیبلٹی اور انکنسسٹنسی رہا ہے، اور اس کو ہم نے مات کیا ہے ان دونوں ٹیگز کو، تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے۔
جیسا کہ آپ نے رمیز راجہ کو سنا جنہوں نے پاکستان کی بالنگ کا خاص طور پر ذکر کیا، جی ہاں یہ پاکستان کی بالنگ ہی ہے جو حریف بیٹسمنوں کے اعصاب پر سوار ہے، اور ان میں حسن علی اور شاداب خان تو قابل ذکر ہیں ہی، لیکن دوسرے بالرز کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ محمد عامر، جنید خان، فہیم اشرف اور رومان رئیس، یہ وہ بالرز ہیں جو اپنی عمدہ کارکردگی سے پاکستانی ٹیم کی فتوحات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے بائیں ہاتھ کے 26 سالہ تیز بالر رومان رئیس آہستہ آہستہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کوہنی کی تکلیف کے سبب وہ سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز سے باہر ہو گئے، لیکن وہ پر امید ہیں کہ جلد فٹ ہو کر دوبارہ پاکستانی ٹیم میں واپس آ جائیں گے۔ میرا رومان رئیس سے پہلا سوال یہی تھا کہ انگلینڈ، پاکستان اور متحدہ عرب امارات تین مختلف کنڈیشنز میں اب تک آپ کھیلے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے فاسٹ بالر کے لیے کنڈیشن سے جلد ہم آہنگ ہونا؟
دیکھیں آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو ہر کنڈیشن میں کھیلنا پڑے گا، اور کنڈیشن میں آپ اتنے اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔
رومان رئیس سے میرا اگلا سوال تھا کہ اپنی بالنگ میں سب سے زیادہ اہمیت آپ کس بات کو دیتے ہیں؟
سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ کنڈیشن کو اسیس کرنا، اس کے بعد پھر یہ کہ جو بیٹسمین کھیل رہا ہے اس کو دیکھنا کہ اس کی ویکنیسز کیا ہیں، اس کا اسٹرانگ زون کیا ہے، تو اس کے حساب سے اس کو بالنگ کرنا۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ جتنا کم مارجن دیں گے، جتنا وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کریں گے، گڈ ایریاز میں بال کریں گے، اتنا آپ کو چانسز ہے کہ آپ آؤٹ بھی کر سکیں اور پرفارمنس اچھی کر سکیں۔
رومان سے میں نے پوچھا کہ آپ ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جن کی کارکردگی میں بہتری لانے میں پی ایس ایل نے اہم کردار ادا کیا ہے، خود آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟
جو چیزیں پی ایس ایل میں ہم نے دیکھی، لائک جو ہمارے فارنرز پلیئرز تھے ان کو بھی دیکھا، پھر جو فارنرز کوچ وغیرہ ہیں تو ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، اور پھر جو ایک پریشر ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا تو وہ بھی ہمیں اس میں دیکھنے کو ملا، اور اس سے ہمیں بہت کچھ کانفیڈنس آیا کہ اب جب ہم یہاں کھیلتے ہیں تو ہمیں وہ چیز اتنا میٹر نہیں کرتی کہ کراؤڈ ہے یا بڑا میچ ہے، جو مطلب انٹرنیشنل کرکٹ کا اسٹینڈرڈ اور پی ایس ایل کا آلموسٹ بالکل سیم ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔
رومان سے میں نے پوچھا کہ حسن علی کا وکٹ لینے کے بعد خوشی منانے کا اپنا انداز ہے، لیکن آپ وکٹ لے کر ہاتھ بلند کرتے ہوئے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟
یہ میں نے انٹروڈیوس کیا تھا پی ایس ایل کے دوران، اور اس کے اوپر کافی اچھا فیڈ بیک ملا تھا، تو پھر میں نے جب فینس کو اچھا لگا، اور پلس یہ کہ پھر زیادہ اگریشن مجھے نارملی رہتا ہوں میں، اور میں تھوڑا سا اس وجہ سے کوشش کرتا ہوں کہ جب آؤٹ کروں تو ریلیکس رہوں۔ اگریشن آپ اپنی بالنگ میں دکھائیں، سیلیبریشن میں ذرا نارمل رہنا چاہیے۔
میرا رومان رئیس سے آخری سوال تھا کہ گزشتہ دنوں قائد اعظم ٹرافی میں شاندار بالنگ کرتے ہوئے آپ نے ایک ہی اننگس میں 9 وکٹیں حاصل کر ڈالی، وہ ایک وکٹ آپ کے ہاتھ نہ لگ سکی، اسے کون لے گیا؟
جی وہ سہیل خان کے پاس چلی گئی، کیونکہ وہ میرے ساتھ بالنگ کر رہے تھے، اور ایک اینڈ سے میں بالنگ کرتا ایک اینڈ سے وہ بالنگ کر رہے تھے، اور بڑا اچھا فیل ہوا کیونکہ کافی عرصے بعد فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی تھی، کیونکہ 1.5-2 سال سے ہم صرف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں کھیل رہا تھا، اور اس کے بعد جب فرسٹ کلاس کھیلا ہوں تو اب کافی اچھی میں نے خود اپنے اندر ایک چیز فیل کری کہ تھوڑی لمبی بالنگ کے لیے بھی تھوڑا سا اب بہتر ہوا بیکاز آف فٹنس، کیونکہ میری پہلے فٹنس اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں لمبی گین کرتا تھا، لیکن اب یہ کہ جب فٹنس تھوڑی امپروو ہوئی ہے تو بالنگ بھی لمبی کرنے لگا تو اس کی وجہ سے آؤٹ بھی کرنے لگا۔
بھارت نے گزشتہ دنوں انڈر 17 ورلڈ کپ فٹ بال کی میزبانی تو کر لی، لیکن سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اس عالمی مقابلے کے لیے تیار کیے گئے اسٹیڈیمز اب کس طرح استعمال ہوں گے، اور کہیں یہ سفید ہاتھی تو ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ بھارت میں فٹ بال سے دلچسپی وقت کے ساتھ ساتھ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
آخر کار بھارت کی میزبانی میں فیفا انڈر 17 عالمی کا فٹ بال ٹورنامنٹ کو انگلینڈ کی شکل میں نیا چیمپئن مل ہی گیا، جس نے 66,000 سے زیادہ شائقین سے کھچاکھچ بھرے کولکاتا کے سالٹ لیک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں اسپین کو 5-2 سے شکست دی۔ رہی بات بھارت کی ٹیم کی، تو وہ اپنے گروپ اے کے تینوں مقابلوں میں ہار کر دوسرے دور تک میں بھی نہیں پہنچ سکا۔ اب اس عالمی کپ میں کھیلنے والے انڈر 17 بھارتی کھلاڑیوں کا کیا ہوگا، اور کیا ہوگا ان اسٹیڈیموں کا جہاں عالمی کپ چھایا رہا؟ فٹ بال ایکسپرٹ اور کمنٹیٹر نووی کپاڑیا کہتے ہیں،
جو انگلینڈ جو جیتی ہے ان کے کھلاڑی 4 چیلسی سے تھے، کچھ مینچسٹر سٹی سے تھے، وہ کوئی مین مینچسٹر سٹی اور چیلسی کی ٹیم میں نہیں کھیل رہے، وہ تو ان کی یووا ٹیموں میں کھیل رہے، ان کی ڈیولپمنٹ ٹیموں میں کھیل رہے، ہماری کلبوں میں ایسا چیزیں نہیں ہے۔ تو یہ چیز شروع کرنا چاہیے، تبھی انڈر 17 کے کھلاڑیوں کو موقع مل سکتا ہے۔ اسٹیڈیم تو بہت ہی شاندار بنے، یہ کافی ایک کٹھن سمسیا ہے، اور راشٹر منڈل کھیل کی طرح کہ کوئی اسٹیڈیم کا پورا استعمال نہ ہو۔
کبھی بھارت کی فٹ بال ٹیم 1951 کے دلی اور سال 1962 کے جکارتا ایشیائی کھیلوں کی گولڈ میڈلسٹ رہی ہے، یہاں تک کہ بھارت کی فٹ بال ٹیم 1948 کے لندن، 1956 کے میلبورن اور 1960 کے روم اولمپکس گیمز بھی کھیل چکی ہے، لیکن وقت کے ساتھ بھارت میں فٹ بال نے دم توڑ دیا۔ بھارت کے گھریلو فٹ بال کی شان مانے جانے والے اس ڈورنٹ کپ کو آج محض سینکڑوں فٹ بال کے چاہنے والوں کا انتظار رہتا ہے، جو کبھی ایسٹ بنگال، موہمڈن سپورٹنگ، موہن باغان، گورکھا برگیڈ اور جے سی ٹی ملز فگواڑا کے نام سے ہی کھچاکھچ بھرا رہتا تھا۔ آئی ایف اے شیلڈ بھی 1893 میں شروع ہوئی، تو دلی میں ہی سال 1945 میں ڈی سی ایم ٹرافی شروع ہوئی، جسے اپنے نام کرنے والوں میں جنوبی کوریا، روس، ایران، چین اور کروشیا کے کلب شامل ہیں۔ ڈی سی ایم سال 1997 میں آخری مرتبہ کھیلا گیا۔ انڈین فٹ بال فیڈریشن کی نظر میں اب انڈین سپر لیگ ہی بھارت کی فٹ بال کا آئینہ ہے، تو کیا فیفا انڈر 17 عالمی کپ کی میزبانی اس سینئر ٹیم میں بھی جان پھونک سکے گی جس کی فیفا رینکنگ 100 سے 150 کے بیچ جھولتی رہتی ہے؟ 1960 کے روم اولمپکس میں کھیلنے والے بھارت کے کھلاڑی ایس ایس حکیم کہتے ہیں،
اب آئی ایس ایل آئی لیگ میں آدھے پلیئر تو باہر کے کھیل رہے ہیں، آپ کی ٹیم کو کیا فائدہ ہو؟ ٹھیک ہے، پلیئروں کو پیسہ مل رہا ہے، ریفری کو پیسہ مل رہا ہے، جب تک اسٹیٹ کا فٹ بال نہیں آئے گا انڈیا کا فٹ بال کیسے اوپر آئے گا؟ حیدرآباد جہاں سے 15 اولمپک نکلے، ایک ٹورنامنٹ نہیں ہوتا، سال بھر میں لیگ بھی نہیں ہوتا۔
بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ مثال تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی اگر بھارت کی فٹ بال اصلی میدان میں کامیابی کے گول میں نہیں بدلے گی، تو اسے تماشا دیکھنے سے زیادہ کیا کہا جائے؟
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
4 قومی ہاکی ٹورنامنٹ بدھ کے روز سے میلبرن میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، جاپان، نیوزی لینڈ اور میزبان آسٹریلیا کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ شنگھائی میں انگلینڈ کے جسٹن روز نے گولف چیمپئن شپ جیت لی۔ جکارتا میں تھائی لینڈ کے پانفول پتایا یارات نے انڈونیشیا اوپن، اور کولا لامپور میں کرسٹی کر نے ملیشیا اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی۔ انڈر 15 ایشیا بیس بال چیمپئن شپ جاپان کے شہر شیزوکا میں شروع ہو گئی ہے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان میں 6 ملک حصہ لے رہے ہیں۔ سید محمد شاہ پاکستان ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور سربین کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن تازہ خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھ سکتے ہیں، جہاں اس وقت بڑی خبر ہے کہ ملٹن بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر کی اہلیہ سمیت زیر حراست بلوچ خواتین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں سمرہ فاطمہ، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں میٹ ہاولز اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے۔ آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے۔
پاکستان میں بلوچستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر علا نظر کی اہلیہ سمیت حراست میں لی جانے والی چار خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں استغاثہ نے افغانستان میں طالبان، امریکی افواج اور افغان حکومت کی جانب سے مبینہ جنگی جرائم کی باقاعدہ تحقیق کے لیے اجازت طلب کی ہے۔ اسپین میں عدالت کی جانب سے کاتالونیا کے سابق رہنما چارلس پورجیمون اور چار سابق وزراء کے خلاف یورپی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ شام میں امریکی حمایتی یافتہ حکومتی افواج نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری مضبوط علاقے دیر الزور پر قبضہ کر لیا ہے۔ عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس نے مغربی افریقہ میں وبائی مرض ایبولا کے متاثرین کے لیے امدادی رقم میں بڑے پیمانے پر خرد برد کی تصدیق کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔